امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے 13 رجب کی مبارک. میں اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو جیسے کہہ لیں کہ رونگ فٹ پہ اس لیے محسوس کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جتنا وقت میں سوچ کر آیا تھا, میرا خیال ہے مغرب کیونکہ تقریباً 40-45 منٹ, تو اس میں شاید میں گفتگو کو جیسا ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر پاؤں گا. اور دوسرا میرے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ میرے سامنے وہ سامعین زیادہ ہوں گے کہ جو ان مطالب کو کافی عرصے سے سنتے رہے ہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کیونکہ محفل کا جو ایک ماحول ہے, مزاج ہے, وہ جشن والا ہے, اور جشن کے ماحول میں بنیادی طور پر جو چیز غالب ہوتی ہے وہ جذبات ہوتے ہیں, جبکہ خدا نے ہمیں اس طریقے سے بات کرنا سکھایا نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ مجھ سے امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے تو میں آپ کو ایک یہاں سے بات شروع کروں گا کہ بو علی سینا جو ہمارے ایک بزرگ فلسفی گزرے ہیں, انہوں نے ایک حدیث نقل کی پیغمبر اکرم کی کہ رسول خدا امام علی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا علی, جب تم انسانوں کو دیکھو کہ وہ مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے سے خدا کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں تو تم اپنی عقل میں اضافے کے ذریعے سے تقرب خدا چاہو, تم ان سب سے آگے بڑھ جاؤ گے. تو جو چیز ہماری فہم کو اسٹرائک کرتی ہے ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے, دینداری کے حوالے سے, اس کے کچھ پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سبب بنیں گے. سب سے پہلی چیز کہ جب ہم معصومین علیہ السلام کا یا امام علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس بنیادی ترین نقطے کو فراموش کر دیتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک جتنی بھی ہستیاں بطور حجت خدا, نمائندہ خدا انسانوں کے درمیان تشریف لائیں, ان سب کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا, اور وہ واحد مقصد خدا واحد کی طرف دعوت دینا تھا. یعنی ہم جب بھی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں, ہماری محفل اگر ہم واقعاً شیعہ ہیں, اگر ہم حقیقتاً اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں, تو اگر ہماری محفل توحید پر کنورج نہ ہو, یعنی ذکر امام علی محبت خدا کے پیدا کرنے کا سبب نہ بنے, تو میری حقیر رائے میں اسے ذکر علی نہ مانیے گا. اسے امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے اپنے نامہ عمل میں حساب نہ کیجیے گا, کیونکہ امام علی علیہ السلام اور اولاد علی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خدا کے دین کی خاطر, خدا کے نام کی خاطر, خدا کی بندگی کی خاطر اپنی ذات کو, اپنی اولاد کو, اپنے اموال کو, اپنی کسی چیز کو اپنا نہیں جانا ہے. یہ ان ہستیوں کی سب سے بڑی فضیلت ہے, اور میں یہیں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی, چاہے نبی ہو یا ولی ہو یا امام ہو, اس کی فضیلت کے معیار کا تعین اس کے معیار بندگی سے ہوتا ہے. یعنی رسول خدا انسانوں میں انسانیت کے سردار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی خدا کی بندگی میں آپ کا معیار باقی تمام انسانوں سے بالاتر ہے. امام علی علیہ السلام باقی انسانوں سے اوپر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی بندگی کے حوالے سے آپ وہ مقام و معیار رکھتے ہیں کہ جس مقام اخلاص تک دوسرے نہیں پہنچ سکتے. یہ اصل ہے کہ جب بھی کسی معصوم کی فضیلت کو یاد کریں, کسی معصوم کے ذکر کو برپا کریں, تو ہمیشہ اس نقطے کو مد نظر رکھیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ یعنی کہ جیسے میرا خیال ہے غالب کا ایک شعر ہے نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی اور میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ہم سب یہاں پر دکھی اور مریض ہیں اس زندگی میں. ہم مسائل ظاہری اور باطنی اور معنوی اور روحانی میں گھرے ہوئے ہیں. اس زندگی میں ہمیں اپنے مسئلے کا حل چاہیے. ہمیں وہ رہبر اور رہنما چاہیے کہ جو میری روح کی تربیت کرے, میرے اخلاق کو بنائے اور سنوارے, مجھے خدا سے قریب کرے, مجھے میری آخرت کو کامیاب بنائے. جب بھی اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوں, یعنی کس لیے نزدیک ہو رہے ہیں آپ, امام علی سے, اولاد علی سے کس لیے نزدیک ہو رہے ہیں؟ کیا صرف جذباتی باتیں کرنے کے لیے؟ کیا آپس میں بیٹھ کے آہا واہ واہ کرنے کے لیے؟ بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ کروں. کس لیے؟ کیا ہم امام علی علیہ السلام کے پاس اس نیت سے حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے نفوس کی تبابت کریں, ہمارے نفوس کے اندر بیماریوں کا علاج کریں؟ ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ امام علی علیہ السلام کے پاس اس نیت سے آئیں کہ میرا نفس بیمار ہے, میں مریض ہوں, مجھے اپنے مسائل کا حل نہیں مل رہا ہے, میں کس طریقے سے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کروں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ مجھے یہ سمجھائیے. کہ تقریباً زیارت جامعہ کے اندر یہی ایک جملہ ہے کہ اے آئمہ علیہ السلام, میں آپ کے در پر اس لیے آیا ہوں کہ انی محتمل لعلمکم, تاکہ آپ کے علم کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاؤں. آپ میرے اندر وہ قابلیت اور وہ لیاقت پیدا کر دیں کہ میں آپ کے علم اور معرفت کا بوجھ اٹھانے قابل ہو جاؤں. کہ جس طریقے سے کہ امام صادق علیہ السلام ہشام ابن حکم کو, اور اس طریقے سے دوسرے اصحاب کو باقاعدہ جن کی آپ نے تربیت فرمائی تھی, جس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے میسم کو, رشید ہجری کو, اور اس قسم کے اصحاب کو اسرار امامت تعلیم فرمائے تھے, یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام علی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس قابلیت کے ساتھ کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے علم میں سے کچھ قطرات ان کے سینوں میں منتقل کیے تھے. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے پاس اس نیت سے آتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے میسم کو دیا مجھے بھی دیں, جو کچھ آپ نے کمیل کو تعلیم فرمایا مجھے بھی کچھ عطا کریں. یہ اصل ولایت امام علی علیہ السلام ہے کہ ہم اگر امام علی کا نام لیں, امام علی سے قریب ہوں اور ان کے در سے فیضیاب ہوئے بغیر معصوم, جس طریقے سے خود امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب بھی تم قرآن کی صحبت میں بیٹھو گے تو کسی اچھائی میں اضافہ ہوگا, کسی نہ کسی برائی میں کمی واقع ہوگی. تو اگر قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں تو جو صفت قرآن کی ہے وہی اہل بیت کی بھی ہونی چاہیے. کہ اگر ہم آئمہ علیہ السلام کا ذکر برپا کریں گے تو کم از کم اس ذکر کے حوالے سے ایک نیکی میں اضافہ اور ایک برائی میں کمی واقع ہونا چاہیے جب ہم اس فرض سے اٹھیں. تو یہ وہ حقائق ہیں کہ جو بدنصیبی سے ہماری قوم کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں, پوشیدہ ہو گئے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے خود اپنی خوش عقیدتی کی دیوار کھڑی کر دی ہے اپنے اور اپنے امام کے درمیان, کہ اب ہم اپنے امام کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ جو وہ ہیں. ہم امام علی کو وہ سب کچھ بنا رہے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں, لیکن ہم اس قابل نہیں رہ گئے کہ ہم امام علی کو اس شکل میں دیکھ سکے کہ جو وہ اصلاً ہیں, جو وہ حقیقتاً ہیں. اس دیوار کو بیچ سے گرانے کی ضرورت ہے. تو میں تھوڑا سا چند نکات اسی حوالے سے, یعنی اس تمہید کے بعد دو تین نکات انشاءاللہ. پہلا, ایک مسئلہ جو ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ اور ہمارے ممبروں پر یہ لفظ بہت زیادہ سرکولیٹ کرتا ہے. لفظ غلط نہیں ہے, اس کی اپلیکیشن کوسچنیبل ہے. وہ کیا ہے؟ آئمہ کی مظلومیت. آئمہ مظلوم ہے, یعنی ہم کس لیے رو رہے ہوتے ہیں؟ آئمہ مظلوم ہے. مظلوم سے ہمارے دماغ میں کیا بات آتی ہے, کس سینس میں مظلوم ہے؟ بے بس حسین اور بے کس حسین اور عابد بیمار اور مقہور اور مجبور. مقہور کا مطلب سمجھتے ہیں قاہر, یعنی غالب ہونا. مقہور جس پر غلبہ پا لیا جائے, یعنی آئمہ پر غلبہ پا لیا لوگوں نے, ان کے زمانے کے ظالمین نے غلبہ پا لیا. آئمہ ان کے سامنے بے بس تھے, بے کس تھے, مجبور تھے, کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ کسی امام کی فضیلت نہیں ہے, توہین نہیں ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس قسم کی مظلومیت توہین ہے امام کی. آپ قرآن کریم, ہماری تمام فکروں کی بیس قرآنی معارف ہونا چاہیے, قرآن کریم ہونا چاہیے. قرآن کریم نے 24 انبیاء کا ذکر کیا ہے نام لے کر. آپ اس میں تحقیق کر کے بتائیں کس نبی کے لیے قرآن نے لفظ مظلوم استعمال کیا. یعنی ظاہری طور سے بدترین ظلم کا شکار ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام, بدترین ظلم. ان کے لیے کیا کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی قدر نہیں کی پہچانی اس کی قوم نے, یہ وہ انسان ہے کہ جسے اس کی قوم نے ضعیف اور کمزور کر دیا, مستضعف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی پشت پناہی پر خود خدا ہے. سورہ مؤمن کی آیت 51 ہے, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہمارے اوپر ہم لازماً نصرت کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنین کی اس دنیا کی زندگی میں. جس کا پشت پناہ خدا ہو, اسے یہ حقیر مخلوق مظلوم بنا سکتی ہے, بے بس کر سکتی ہے, مجبور کر سکتی ہے؟ یعنی یہ خود ہماری معرفت امام کے اندر ایک گیپ اور ہول ہے. مظلومیت نہیں ہے, قرآن میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے. آپ کو یہ لفظ کہاں ملے گا؟ زیارتوں میں, روایات میں. لیکن کس لیے؟ فقید المظلوم. جیسے زیارت میں فقید, اس سے پہلے مظلوم سے پہلے اس جملے لفظ پہ غور کریں, جس کو امت نے کھو دیا. فقدا, جس کو آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں, جس کو آپ لوز کر دیں. امام ایک بزرگ نعمت خداوندی ہے. جب قوم اس نعمت کی ناقدری کرتی ہے, اسے اپنے ہاتھ سے کھو دیتی ہے, یہ اصل مظلومیت ہے امام کی. امام کی مظلومیت کیا ہے؟ نبی کی مظلومیت کیا ہے؟ کہ اس کے پیغام کو نہ سنا جائے. اب بتائیے مظلوم کون بنا رہا ہے حقیقت میں؟ آج ہم نے جب نہج البلاغہ کو ایک طرف رکھ دیا, صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ کو ایک طرف کر دیا, مظلوم کون بنا رہا ہے؟ جو امام کو اپنے ہاتھ سے دے دے کہ خدا نے تمہارے ہاتھ میں ایک نعمت دی, آپ نے لوٹا دیا, مجھے اس نعمت کی, مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے, مجھے قدر نہیں ہے, یہ ہے اصل مظلومیت جس کا شکوہ رسول اور امام قیامت کے دن کریں گے. کہ جیسے سورہ فرقان میں ہے کہ یا ربی ان قومی حاذا اتخذ القرآن محجورا, یہ مظلومیت قرآن ہے کہ اے میرے خدا, میری قوم نے, یہ رسول خدا کا شکوہ ہے جو سورہ فرقان میں نقل ہوا ہے, کہ میری قوم نے اس قرآن کو ایسا پکڑا کہ چھوڑ دیا. اتخذ حاذا القرآن محجورا, کہ اس قرآن کو اس طریقے سے پکڑا کہ چھوڑ دیا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ قرآن گھروں میں ہے, زبانوں پر ہے, تلاوت کی شکل میں ہے, معارف قرآن پہ کسی کی نظر نہیں ہے, تعلیمات قرآن کی پیروی اور اتباع کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ایسا پکڑا کہ چھوڑ دیا. اور جیسا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت ہم پلنا ہیں, جو سلوک قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے وہی اہل بیت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اہل بیت خود کیا شکوہ کریں گے کہ ہماری قوم نے ہم کو ایسا تھاما کے چھوڑ دیا, نام لیتے تھے, نام لے کے واہ واہ کرتے تھے, نام لے کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے, لیکن اس کی توفیق نہیں تھی کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کہا. اس پر بھی توجہ کر لیں, اس کو بھی سوچ لیں. مظلومیت نہیں ہے. مظلومیت اگر حقیقتاً ہے تو اس جگہ پر مظلومیت ہے کہ قوم امام کی اتباع سے, قوم امام کی سے ہدایت لینے سے منکر ہو جائے. یہ اصل مظلومیت ہے معصوم کی, جس پر معصوم کا دل سب سے زیادہ تڑپتا ہے وہ اس چیز پر. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے انہیں اسی مقصد کے لیے مبعوث کیا تھا. ان کا مقصد انسانیت میں موجودگی کا یہی ہے, ہدایت اللہ. اب اس سے آگے بڑھ کے میں آپ کو, کیونکہ ایام ماہ رجب ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ایک معرفت کے نقطے کی طرف لے جاؤں کہ وہ ہستیاں کہ جو ولایت کاملہ خدا کی منزل پر ہیں, وہ ہستیاں کہ جو خدا کی بندگی کی معراج پر فائز ہیں, اولیاء کامل, ان بدبخت ظالمین کا ہاتھ ان تک پہنچتا ہی نہیں ہے. یہ انہیں مظلوم کیا بنائیں گے؟ اس قسم کی مثالیں بہت ہیں. آپ اگر امام نقی علیہ السلام کا واقعہ سنیں کہ جس میں, اور تقریباً یہ واقعہ مفاتی میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا کہ جہاں پر یہ روزانہ کی زیارتیں نقل کی گئی ہیں, کہ ایک شخص آپ کے پاس گیا, دیکھا کہ آپ کے سامنے قبر کھود رہی ہے, رونے لگا. تو آپ نے کہا مت رو, ان سے مجھ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اس روایت میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ امام نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انہوں نے اپنے خیال میں ہم کو قید کیا ہے, اس طرف دیکھو. تو اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو پورا بہشت کا ماحول تھا, کہ ہم جب چاہیں اس کو اپنے لیے مہیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے خیال میں قید کیا, ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس چیز کو بھول جائیے کہ یہ مظلوم, انہوں نے مظلوم بنا دیا. کوئی مظلومیت اس سینس میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. مظلومیت اس سینس میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ قوم امام کا نام لے اور اس کی ہدایت کو ترک کر دے, یہ ہے مظلومیت امام کی. اب سوچئے کہ کون مظلوم بنا رہا ہے اور کون ظلم کر رہا ہے. ایسے بہت واقعات ہیں. امام عسکری علیہ السلام کا ہے کہ متوکل عباسی دکھا رہا تھا اپنے لشکر کو کہ یہ میری فوج, روب دلانے کے لیے. آپ نے کہا ذرا دیکھو ہمارے لشکر کو بھی دیکھو. تو وہ زمین و آسمان ملائکہ سے اور آسمانی مخلوقات اور ان سب سے پر کہ اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے کہ جو اپنا روب ڈالنا چاہ رہا تھا. اس بات کو بھول جائیے کہ ان کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ امام کو مجبور کریں گے. امام کا معیار اس سے بالا تر ہے, لیکن جو اصل مظلومیت ہے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں کچھ فضائل کے حوالے سے, یہ فضائل کہاں سے میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے, دعا اے ماہ رجب جو امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے, اور آپ کے تیسرے نائب نے باقاعدہ یہ دعا لکھی بھی لا کے لوگوں کو دی ہے کہ یہ امام کی طرف سے آئی ہے. عظیم الشان دعا ہے کہ خدا ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہت ہی پر لطف اور انتہائی عظیم معارف پر یہ دعا مشتمل ہے. ابتدا دعا کی یوں ہوتی ہے, اللہم انی اسألوکا بمعانی جمیع ما یدعوکا بہی ولات امرکا. اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان معانی کے وسیلے سے کہ جس سے دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں تیرے ولات امر, یعنی تیرے اولیاء. اب پہلے ان اولیاء کا تعارف ہے, یہ اولیاء ہیں کون؟ المأمونون علی سرک, یہ تیرے اسرار پر امین ہیں. المستبشرون بامرک, تیرے امر کی بشارت دینے والے ہیں. الواصفون لقدرتک, تیری قدرت کی توصیف بیان کرنے والے ہیں, صفتیں بیان کرنے والے ہیں. المعلنون لعظمتک, تیری عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں. اسالوکا اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، بما نطق فیہم من مشیتک، اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو ان میں سے بولتا ہے اور وہ تیری مشیت ہے. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ معصوم کون ہے، معصوم تجلی خدا ہے. تو معصوم کی صحبت میں بیٹھیں، معصوم کا ذکر کریں، اور جس حقیقت کو معصوم متجلی اور ریفلیکٹ کرتا ہے اس تک نہ، اس کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ کون سا ذکر ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو، اور یہ خود امام زمان علیہ السلام کی طرف سے تحریری دعائی ہے، اسألوکا بما نطق فیہم من مشیتوکا فجعلتہم معادن لکلماتک، تو تو نے انہیں خزانہ بنا دیا ہے، معدن بنا دیا ہے اپنے کلمات کا. وارکانا لتوحیدک، اور یہ ستون ہیں، بنیاد ہیں، پلرز ہیں تیری توحید کے لیے. وآیاتک ومقاماتک، اور پھر اس کے بعد یعرفک بہا من عرفک، کہ جو تیری معرفت حاصل کرتا ہے، جو تیری طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے حقیقی معرفت فقط اور فقط انہی کے وسیلے سے نصیب ہوتی ہے. یہ ہیں اولیاء خدا. تو جو عرش کے سائے میں ہو، جس کی پشت پر دست خدا ہو، جس کا یہ کمال ہو، اسے ان دنیا کے ظالمین، حتیٰ کہ فرعون و نمرود و شداد و یزید، اور ان کی جرأت ہے. لیکن یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اہل کوفہ کا کردار نہ دہرائیں، ہم اہل شام جیسے نہ ہوں، ہم اہل ثقیفہ جیسے نہ بنیں. یہ میسیجز جو along the history ریزونیٹ کر رہے ہیں، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہیں. اس سے یہ نہیں بیان کریں کہ آئمہ مظلوم ہو گئے، بات ختم ہو گئی، ہم اپنے رستے پر، وہ اپنے رستے پر. یہ کوئی ذکر نہیں ہے معصوم کا. انہیں کوئی مظلوم کر نہیں سکتا، کوئی مظلوم بنا نہیں سکتا. جس کے پشت پر نصرت خدا ہو، اس کے لیے مظلومیت کا تصور نہیں ہے. ایک بات. دوسرا پہلو کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے تو کچھ آپ کے اسپیسیفکلی فضائل کے حوالے سے بھی بات ہونا چاہیے. شہید مطہری نے دو الگ الگ کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، اور دونوں کا مضمون امام علی علیہ السلام کی شخصیت ہے. لیکن امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو دو مختلف انداز سے پہچانوایا ہے. ایک کتاب کا نام ہے انسان کامل، اور دوسری کتاب ہے جاذبہ و دافع علی علیہ السلام. انسان کامل کے حوالے سے وہ ایک بحث برپا کرتے ہیں، بحث یعنی ڈسکشن کو انیشیٹ کرتے ہیں کہ یہ گفتگو انسانوں میں بہت عرصے سے جاری ہے کہ پرفیکٹ مین یا ہیومن بینگ کو کیسا ہونا چاہیے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے بات کرتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ مذہبی لوگوں سے بات کریں گے، وہ کہیں گے کہ پرفیکٹ ہیومن بینگ وہ ہے جو عبادتوں میں بہت آگے ہو. اگر آپ اقلاء سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے پرفیکٹ ہیومن بینگ وہ ہے جو فلسفے میں بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو. ایون عرفا سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جو علم عرفان کی بہت اعلیٰ منازل پر موجود ہو، وہ پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. پرفیکٹ ہیومن بینگ کو اگر دیکھنا ہے تو خدا کی خلقت کو دیکھو. خدا کی خلقت کیا ہے؟ کہ جب انسان ایک پانی کے قطرے سے گرو کرنا شروع ہوتا ہے تو خدا نے انسان کے جسم کو بیلنس کے ساتھ گرو کرایا ہے. یعنی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ متوازن ایگزسٹ کرتی ہے انسان کے وجود میں، بیلنسڈ اسٹیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان کامل بھی وہ ہے کہ جس کی ہستی میں، جس کے وجود میں تمام کمالات بیلنس اسٹیٹ میں گرو کرتے ہیں. یعنی وہ فلسفی بھی ہے، وہ عارف بھی ہے، وہ عابد بھی ہے، وہ مجاہد بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، اور وہ اپنے گھر میں ایک شفیق انسان بھی ہے. کہ جتنی انسانی خوبیاں ہیں، جس شخصیت میں تمام خوبیاں بیک وقت گرو کریں اور بیلنس کو مینٹین کریں، وہ انسان کامل ہے. اور اس کے لیے جو مثال کے طور پر جس ہستی کو پیش کرتے ہیں وہ امام علی علیہ السلام. میں اس میں سے ایک چھوٹی سی مثال، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، جنگ صفین میں جب امام علی علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، تو یہ بنو امیہ کی اوریجنل کیریکٹر، یہ اوریجنل کیریکٹرسٹک کا حصہ ہے. وہاں بھی امام علی علیہ السلام کی فوج نے کیا دیکھا کہ وہ دریا پر قبضہ ہے امیر شام کی فوجوں کا، اور انہوں نے کہا تم پانی نہیں لے سکتے، پانی نہیں لینے دیں گے. یعنی یہ پہلی دفعہ کربلا میں نہیں ہوا ہے، یہ ان کے کیریکٹر کا حصہ ہے. اس وقت امام علی علیہ السلام نے جو لوگ تھے، پورا لشکر وہاں نہیں پہنچا تھا، جتنے لوگ وہاں تھے ان کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد کیا مختصر سا، جس کے دو جملے وہ نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری موت کیا ہے، فی حیاتکم المقہورین، اگر تم مغلوب ہو کر، مجبور ہو کر، بےکس ہو کر زندہ رہو گے، یہ موت ہے. والحیاتکم فی موتکم القاہرین، اور اگر تم غلبہ حاصل کر کے مر جاؤ گے، یہ تمہاری زندگی ہے. کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قدر دلوں کو گرما دینے والے جملے تھے، اس قدر حرارت اور تحرک پیدا کرنے والا بیان تھا امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ آپ کے وہ سپاہی اٹھے، انہوں نے ان کو مار بھگایا اور دریا پر خود قبضہ کر لیا. اب دیکھیے دوسرا رخ، یعنی اسے کہتے ہیں انسان کامل. ایک طرف یہ بیان تھا، یہ مجاہدانہ رزمندانہ بیان تھا، کہ جب تک تم اپنی تلواروں کے پیاس ان کے خون سے نہیں بجھا لوگے، تمہاری زبانوں کی پیاس نہیں بجھ پائے گی. یہ جملہ. اب انہوں نے کہا کہ جب دریا پہ قبضہ کر لیے، کہا اب ہم بھی ان کو پانی نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا یہ ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہے، یہ انسان کامل ہے. کہ یہ نہیں کہ فقط جنگجو، اگر ایک انسان جو فقط جنگجو ہے وہ منتقم بھی ہوتا ہے، انتقام لینے والا بھی ہوتا ہے، درگزر کرنے والا نہیں ہوتا. آپ کبھی اس چیز پہ غور کریں کہ جو جنگجو یا لڑنے والا شخص ہے، وہ انتقام کی طرف مائل ہوگا، نہ کہ معاف کرنے کی طرف. لیکن اب یہاں پر امام علی علیہ السلام کی شخصیت کا یہ دوسرا پہلو ہے. اسی طریقے سے آپ کی حیات طیبہ میں بے تحاشا ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر ایک طرف امام علی علیہ السلام ایک حالت میں نظر آتے ہیں، دوسری طرف بالکل اس کے ڈفرینٹ ایک صفت آپ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. یعنی میدان جنگ کی حالت میں ہیں کہ جہاں پر انسانوں کے قلوب پر اضطراب طاری ہو جائے، تھوڑی دیر بعد نماز کی حالت میں اس طریقے سے غرق ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی ابھی کچھ کر کے آئے تھے یا جنگ سے آئے تھے یا ارد گرد کیا ماحول ہے. یہ ہے انسان کامل، یہ آپ کی شخصیت کا امتیازی پہلو ہے. دوسرا اسپیکٹ جاذبہ و دافعہ. جاذبہ و دافعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس زندگی میں کچھ لوگوں کو دوست بناتا ہے، کچھ کو دشمن بناتا ہے. یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک آپ کو اچھا کہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر ایک آپ کی برائی کرے. دونوں چیزیں، یعنی کچھ لوگ آپ کو جذب کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو دفع کرتے ہیں. یہاں پر مطہری ایک عجیب بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کا جذب اور دفع بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. اور وہ انسان جو اپنی زندگی میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں تو نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں, میرا تو نہ کوئی دشمن ہے نہ کچھ ہے, اس انسان کی شخصیت میں وزن اور مضبوطی نہیں ہے. کیونکہ جو اہل حق ہیں, جس طریقے سے آغا خمینی نے بھی اپنی قوم کے حوالے سے یہی کہا تھا نا, کہ جس دن امریکہ تمہیں اپنا دوست کہنا شروع کر دے, دشمنان حق تمہیں اپنا دوست کہنا شروع کر دیں, اس دن تمہارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکری ہے. اگر تم حق پر ہو تو لازمی ہے کہ دشمنان خدا تمہیں دشمن رکھیں, یہ واجب ہے. اگر دشمنان خدا جسے دوست کہنا شروع کر دیں تو پھر اس کی دوستی خدا پہ حرف آ جائے گا. تو بہرحال جاذبہ و دافع, اس میں میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ایثار اور اہل بیت علیہ السلام کا دعوت دین اور دعوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب رسول خدا نے اپنا پیغام کفار و مشرکین کے سامنے رکھا, اگر آپ غور کریں تو امام علی کا اور امام علی کے بعد اولاد علی کا رسول خدا کے ساتھ ایک عجیب معاہدہ نظر آتا ہے, ایک پیکٹ نظر آتا ہے. لوگوں کی جاذبیت رسول خدا آپ لے لیجئے, لوگوں کی دشمنی ہمیں دے دیجئے. یعنی اگر آپ اس چیز پر غور کریں, عجیب اہل بیت علیہ السلام کا یہ اشارہ ہے. امام علی علیہ السلام نے, آپ دیکھیں کہ جو جنگیں ہوئی ہیں بدر و احد میں, کفار قریش کے جو بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں, کیا وہ امام علی کی کوئی ذاتی جنگ تھی؟ کس وجہ سے جنگ تھی؟ رسول خدا کی مخالفت میں جنگ تھی نا. لیکن یزید نے جب امام حسین سے بدلہ لینے کی بات کی ہے تو علی کا نام لیا ہے, پیغمبر کا نام نہیں لیا ہے. آپ اس چیز پہ غور کریں, کردار کے اس پہلو پر, کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جناب ہارون علیہ السلام کو جب خدا سے مانگا تھا تو کیا کہا تھا, واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ عذری واشرکہ فی امری, کہ اے خدا میرے اہل میں سے مجھے ایک وزیر, وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا, وزر بوجھ کو کہتے ہیں, جو میرا بوجھ اٹھانے والا بن جائے. وہ کون ہے؟ ہارون اخی, ہارون جو میرا بھائی ہے. اشدد بہی عذری, اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے. وہ اشرک ہو فی امری, اور میرے امر میں اس کو میرا شریک قرار دے دے. اور پیغمبر اکرم نے, یعنی کہ یہ ایک ان حدیثوں میں سے ہیں کہ جو بخاری میں ہیں, فقط تین حدیثیں بخاری میں ہیں امام علی علیہ السلام کے فضائل میں, ان میں سے ایک یہ ہے, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ اے علی تم کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ جناب ہارون علیہ السلام کے لیے یہ آیتیں. وزیرا من اہلی, امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کا بوجھ اٹھایا ہے باقاعدہ. اور کس طریقے سے بوجھ اٹھایا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جاذبیت اپنی طرف لے لیجئے, لوگوں کے تان اور طنز کے تیر, لوگوں کی دشمنیاں مجھے دے دیجئے. اگر کوئی دین اسلام کا دشمن ہو تو اس کے تیروں کا رخ یا رسول خدا آپ کی طرف نہیں جائے گا, میری اور میری اولاد کی طرف آئے گا. یعنی ہم اگر کردار کے حوالے سے بات کریں تو ان پہلوؤں پر نظر, کہ یہ چیز ہم کو بناتی ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں پھر وہی جملہ عرض کروں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی بزرگ علماء اور عرفاء کو ہم گریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اہل بیت کو بے بس, مظلوم, مجبور سمجھ کے رو رہے ہیں, یہ بھی اسی لیے رو رہے ہیں. کردار کے یہ مشاہدے رلاتے ہیں, معصومین کے کردار کی یہ عظمت انسان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیتی ہے. یہ دو چیزیں میں نے آپ کی, جیسے وقت مختصر ہے تو یہ دو پہلو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اس بات پہ غور کریں کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور حیثیت بطور انسان کامل کے انسانی فضائل کس طریقے سے آپ کی شخصیت میں بیلنسڈ فارم میں گرو کیے ہیں, اس پہ غور کریں. یہ خود ہماری ہدایت کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اور جب کار ہدایت ہوتا ہے, جب خدا کے رستے میں آگے بڑھا جاتا ہے, تو کس طریقے سے اخلاص کے کیا معنی ہیں, خلوص کے کیا معنی ہیں, سچائی کے کیا معنی ہیں, کہ اگر دین پر کوئی آنچ آئے گی, دین پر کوئی برائی آئے گی تو وہ رسول کی طرف نہیں جائے گی, علی اور حسن اور حسین اور اولاد علی کی طرف آئے گی. آخری بس ایک حدیث امام علی علیہ السلام کی ہی زبان سے نقل کر کے میں بات, اور جیسا میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں اس لحاظ سے مجبور ہو گیا تھا کہ ٹاپک کو میں باقاعدہ ڈیولپ نہیں کر پایا, لیکن یہ بٹس اینڈ پیسز میں کچھ باتیں کہ جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید و کارآمد ثابت ہوں. ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے اور امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی سے منقول ہے کہ وہ صحابی بھی آپ کے پسندیدہ افراد میں سے تھے, حارث حمدان. حارث ان کا نام کچھ تھا, حمدان یعنی ایران کے رہنے والے تھے اور امام علی علیہ السلام کے حلقہ احباب میں تھے اور آپ کی قربت کا شرف رکھتے تھے. اس طویل حدیث ہے, حدیث حارث حمدان اور اہل علم کے نظر میں مشہور بھی ہے, اس میں سے کچھ ٹکڑے کہ جو امام علی علیہ السلام یعنی خود امام علی علیہ السلام اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا نا کہ اس بات کی قیمت نہیں ہے کہ میں بولتا رہوں بیٹھا ہوا, اصل ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ خود آئمہ اپنی فضیلت کے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں, اسے سمجھنا ہے, اس رستے پہ آنا ہے. یعنی یہ درست نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنی عقل سے جو چاہوں بولتا رہوں, اس کا تو کوئی معیار نہیں ہے, اس کا کوئی وزن نہیں. تو حارث جب ضعیف ہو چکے تھے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا علی, اس وقت امر امامت و ولایت بہت مشتبہ ہو چکا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. کہ کب کا وقت واقعہ ہے؟ جب امام علی زندہ ہیں. یہ کوئی سینکڑوں سال بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے, ان کی زندگی میں آ کر حارث کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں مختلف دڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں. میرے سینے پر بوجھ ہے, خدا را مجھے کلیئر کریں, مجھے وضاحت دیں, میرے اس بوجھ سے مجھ کو نجات دلائیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں لوگ تین قسم کے ہیں. پہلے کیا ہیں؟ مفرطن, جو حد سے گزر جانے والے ہیں. منہم غالن, ان میں سے وہ ہیں کہ جو غالی ہیں. دوسرے کون ہیں؟ مختصرن قالن, دوسرے وہ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو میرے فضائل کو گھٹا دیتے ہیں, انہیں مجھے میرے مقام کو گھٹا دیتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو حدوں سے بڑھنے والے ہیں, ان میں سے غالی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو کچھ مجھے میرے بارے میں کہنا درست ہے اس کو مختصر کر دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. اور تیسرے ہیں وہ میں متردد مرتاب, تیسرے وہ ہیں کہ جو حالت شک میں پلٹ رہے ہیں, کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں, شک کی حالت میں الٹ پلٹ رہے ہیں, انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. الا, آگاہ ہو جاؤ. ان خیر شیعتی, بے شک میرے شیعوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو درمیانے رستے پر ہو ان سب میں سے, کہ اسی کی طرف غالی پلٹ کر آئے گا اور جو پیچھے رہ جانے والا ہے وہ آگے بڑھ کے اس سے ملے گا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اوسط کیا چیز ہے, یہ راہ وسط کیا ہے. پھر آپ ایک اصول بیان فرماتے ہیں کہ حارث اس بات کو سنو کہ بے شک دین خدا لا يعرف بالرجال, اللہ کا دین لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بل بآیت الحق، بلکہ حق کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پہلے حق کو پہچانو تو اہل حق تم پر خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے اصول دیا، اور اس اصول کے تحت کیا کہ اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ ہر شیعہ کو اپنے معیار کو بلند کرنا پڑے گا تاکہ آیت حق کو باطل کی سما خراشیوں سے الگ کر سکے۔ جو اس قابل نہیں ہے کہ آیت حق کے ذریعے سے اہل حق کو پہچان سکے، وہ امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہونے کے معیار اور اسٹینڈرڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور اسی وجہ سے شیعت بائی برت نہیں ہے، جو میں ایک بات کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شیعت بائی برت نہیں ہے، شیعت ایک مقام کا نام ہے جسے انسان اپنے علم اور عمل سے ایکوائر کرتا ہے۔ بائی برتھ نہیں ہے یہ چیز کہ میں شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا تو شیعہ ہو گیا ہوں۔ تشیع ایک معیار اور مقام کا نام ہے جس تک انسان اپنے علم اور عمل صالح سے پہنچتا ہے، جس کی بنیاد امام علی علیہ السلام نے فرمائی کہ دین خدا لوگوں سے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہیں، دونوں اس پہ لڑ رہے ہیں۔ اس کا تعلق، اس بحث کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ پہلے حق کی نشانیوں کو پہچانو، اہل حق تم پر روشن ہو جائیں گے کون ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ الا، یعنی اب اپنے بارے میں، الا آگاہ ہو جاؤ، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ عبد خدا ہوں۔ میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا تھا کہ ہر معصوم کی فضیلت کیا ہے؟ عبد خدا ہونا۔ معصوم کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ کہ میں بندگی خدا کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوں۔ الا انی عبد اللہ و اخو رسولہ، اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، و صدیقہ الاول، اور میں سب سے پہلے رسول کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب اس میں ایک معیار کو ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر اکرم جب فرماتے ہیں میں اول کیا ہوں، یعنی میں وہ اول ہوں جس نے توحید کا سب سے پہلے اقرار کیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ اول ہوں جس نے رسول خدا کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ کب تصدیق کی؟ فَدَّقْتُهُ وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، میں نے رسول کی تصدیق کی جب آدم روح اور جسم کے درمیان ہوتا ہے۔ ابھی اس کی تشریح کا موقع نہیں، آدم روح اور جسد کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اس امت میں بھی سب سے پہلا تصدیق کرنے والا ہوں حق کی بنیاد پر، رسول خدا کی۔ فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم اہل بیت، ہم اولون ہیں، اول ہیں، ہم آخر ہیں۔ وَنَحْنُ خَاصَّتُهُ یا حارث وَخَالِصَتُهُ، اور ہم رسول خدا سے مخصوص ہیں اور ہم رسول خدا کے لیے خالص ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، اس کردار کو آپ دیکھیں، یہ وہ ہیں ہستیاں جو رسول خدا کے لیے مخصوص بھی ہیں اور خالص بھی ہیں، کہ جنہوں نے اس طریقے سے پیغام رسالت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ وزیر من اہلی، وانا صنوہ، یہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے۔ صنف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ درخت میں دیکھتے ہیں کہ درخت کے جو تنا ہوتا ہے اس میں سے ایک شاخ نکلتی ہے اور پھر اس شاخ میں سے ایک دوسری شاخ نکلتی ہے، یہ ہے صنف۔ یعنی ہم اہل بیت رسول خدا کے ساتھ یہ رشتہ رکھتے ہیں کہ جیسے ایک درخت میں سے ایک برانچ میں سے نکلنے والی دوسری برانچز، کہ ہم ایک ہی جڑ سے اور ایک ہی تنے سے وابستہ ہیں، ایک شاخ سے نکلنے والی دوسری شاخ۔ میں ان کا وصی ہوں، ولی ہوں، ان کی سرگوشیوں کا صاحب ہوں، یعنی رسول خدا جب بالکل خاموشی کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں. اوتی تو فہم الکتاب و فصل الخطاب, مجھے کیا دیا گیا ہے؟ کتاب کا فہم. و فصل الخطاب, اس طریقے سے بات کرنے کی صلاحیت کہ میری بات دوسرے کو سمجھ میں آئے. اب علی کا شیعہ ہو اور فہم کتاب سے دور ہو, خود ہمیں اپنے مقام کا تعین کرنا پڑے گا. فصل الخطاب, اور رسول خدا نے مجھے کیا دیا؟ استودعت, مجھے دیا گیا الف مفتاح, ہزار کنجیاں. یفتح کل مفتاح الف باب, میں نے ہر کنجی سے ہزار دروازے کھولے, اور ہر باب سے میرے لیے ہزار ہزار عہد سامنے آ گئے. یعنی جو کچھ مجھے رسول خدا نے دیا اس کو ایٹ لیسٹ میں نے 100,000 گنا, اگر اس کی کاؤنٹنگ آپ کر لیں تو 10,000 گنا, 100,000 گنا میں نے اس علم کو ملٹیپلائی کیا. وَأُبَشِّرُكَ يَا حَارِث, تمہیں بشارت ہو اے حارث, لِتَعْرِفَنِي عِنْدَ الْمَمَاتِ, کہ جب تمہیں موت آئے گی تب تم مجھے پہچانو گے. وَعِنْدَ الصِّرَاط, جب تم صراط پر ہوگے تب مجھے دیکھو گے. وَعِنْدَ الْحَوْضِ, اور حوض کوثر کے کنارے مجھے دیکھو گے. وَعِنْدَ الْمُقَاسِمَةِ, اور مقاسمہ, انہوں نے پوچھا کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ محشر میں وہ مقام ہے کہ جہاں انسانوں میں تقسیم ہو جائے گی, اہل بہشت الگ ہو جائیں گے, اہل جہنم الگ ہو جائیں گے, میں اس مقام پر بھی تم کو ملوں گا. یہ فضائل. اور پھر آخری جملہ, اور یقیناً ہمارے لیے اس میں بہترین درس, خذھا الیک یا حارث, اے حارث مجھ سے حاصل کر لو, مجھ سے پکڑ لو. قصیرۃ من طویلۃ, بہت طولانی باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ. یعنی جو علم کے دفتر کے دفتر ہیں اس کا نچوڑ مجھ سے حاصل کر لو. دو جملے ارشاد فرمایا آپ نے, انت مع من احببت ولک مکتسبت. یعنی کیا مطلب ہوا؟ تم اسی کے ساتھ ہو جس کی محبت میں زندگی گزارتے ہو. اس بات پر بحث کرنا ہی نہیں ہے کہ انسان کہاں جائے گا. یعنی اگر ہم اپنے سوال, ہم جنت جائیں گے, جہنم جائیں گے, کدھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, امام علی علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل, اس کی معیت میں ہو رہو گے جس سے محبت کرتے ہو. محبت کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے, باتوں سے. محبت کیسے ہوتی ہے؟ دل سے, دل کی گہرائیوں سے. اپنے دل کی گہرائیوں میں جس کو بسایا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہو. ولکا, اور تیرے لیے وہی ہے, مکتسبتا, جو تم کماتے ہو اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے. یہ طولانی دفتروں کا نچوڑ ہے. اور جب امام علی علیہ السلام نے یہ دو جملے ارشاد فرمائے تو حارث بے خودی کے عالم میں کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے, اور اس وقت چلنا شروع ہو گئے, اور کہتے ہیں بس مجھے میرے دل کا سکون مل گیا. اور روایت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں تھے کہ ان کی چادر ان کے کندھوں سے نیچے آ گئی تھی, گھسٹتی بھی جا رہی تھی, اور وہ ایک جملہ یہ کہہ رہے تھے, ما ابالی بعدہا, اس ملاقات کے بعد اب مجھے پرواہ نہیں ہے, متا لقیت الموت او لقینی, کہ میں موت سے ملاقات کر لوں یا موت مجھ سے ملاقات کر لے. اب میں بالکل پرسکون ہو چکا ہوں. یعنی میں اپنے دل پر جو بوجھ لے کر آیا تھا, امام علی علیہ السلام نے بوجھ ہٹا دیا, کلیئر کر دیا میری پریشانی کو. تو یہ وہ زندگی ہے کہ جو جسے آپ کہیے کہ علوی حیات, امام علی علیہ السلام سے وابستگی, ائمہ طاہرین علیہم السلام سے محبت, قربت, انسان کو اس جگہ تک لے جانا چاہیے. حارث بنے انسان, میسم بنے, کمیل بنے, مثل شہداء کربلا ہو, یعنی معارف امام علیہ السلام کا بوجھ اٹھانے کے لائق ہو, ایسا انسان بنے کہ امام علیہ السلام کہیں کہ ہاں یہ ہمارا شیعہ ہے. اور یہ باقاعدہ پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کے جملے ہیں کہ اگر تم ہمیں نہ پاؤ تو ان کے پاس آنا, ہمارے علوم تم کو ان لوگوں سے ملیں گے جو چند شاگرد جن کی آپ نے تربیت کی تھی, ایسے بنے. یہ امام کی محبت کا حق ادا کرنا ہے. تو بہرحال آپ حضرات کی توجہات کا, آپ حضرات کی عنایت سماعت کا بہت بہت شکریہ, اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین سب سے پہلے ہم سب کے دین کی ایمان کی حفاظت فرمائے, تمام مؤمنین و مؤمنات جن پر جو اس وقت اس روئے زمین پر موجود ہیں, خدا بند کریم امام علی علیہ السلام کے وسیلے توسل اور صدقے میں ان کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرمائے. خاص طور سے رب العالمین ہم سب کی اولادوں کو صالحیت اور تقوی عنایت فرمائے, ہمارے گھروں میں سلامتی اور برکت اور عافیت کا نزول فرمائے, ہمیں اپنی زندگیوں میں سوائے اپنے کسی اور کا محتاج نہ رکھے, اور قرآن اور اہل بیت کے نور سے اور ان کی معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست محترم ذیشان صاحب, ذیشان بھائی کے والد کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے. بسم اللہ